بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلوہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیا گیا پروگرام ہماری آرکائیو میں موجود ہیں، اور آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے آرکائیو میں موجود پروگرام سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، ڈرامہ سیریل، دستاویزی فلمیں اور دوسرے سیاسی اور سماجی پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ ہم رات کی نشریات کا اختتام کریں گے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ریڈیو تہران کی ویب سائٹ urdu.sahar.tv.ir پہ آپ تازہ ترین خبریں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری سائٹ پر مسلسل نئی خبریں اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، آپ خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے امکان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ایران اور پاکستان نے دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے تمام ممبران کو پارلیمنٹ میں موجود رہنے اور قانون سازی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ اور اسرائیل کے جنگی طیاروں نے شام کے ساحلی شہر لازکیہ کی بندرگاہ کے قریب بعض اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے امکان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ روسی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ممکن نہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یورپی فریقوں کی وعدہ خلافی کے باوجود ایران اپنی نیک نیتی کے ثبوت اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے اور ایک اچھے سمجھوتے تک پہنچنے کی غرض سے ایک بار پھر نتیجہ بخش مذاکرات کے لیے آمادہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کی اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس معاہدے کو نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اس سے پہلے اپنے انسٹاگرام ہینڈل میں ایران کے وزیر خارجہ نے لکھا کہ ہم ایک اچھے معاہدے کا حصول چاہتے ہیں، اور یہ معاہدہ اتنا جامع ہونا چاہیے کہ اس کے اثرات ایرانی عوام کی زندگی میں واضح طور پر دکھائی دیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم نے یورپی فریقوں کو جو مسودہ پیش کیا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے پیش کردہ مسودے میں کوئی بھی بات یا مطالبہ ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہماری مذاکراتی ٹیم ویانہ میں مذاکراتی اور مفاہمتی سوچ کے ساتھ بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہونے والی گفتگو میں دیگر فریق پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں واضح تجاویز اور جوابات کے ساتھ آئیں گے اور بلیم گیم شروع کرنے سے گریز کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور چار جمعہ ایک گروپ کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کا ایک سیشن جمعہ 3 دسمبر کو ویانا میں ختم ہو گیا. جمعہ کو ہونے والے اجلاس میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے ارکان نے ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے حالیہ مذاکراتی دور کے نتائج کا جائزہ لیا تھا. ایران کی قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ عراق و شام میں داعش کے زوال اور استقامتی محاذ کی کامیابیوں کے بعد امریکہ علاقے میں نئے نئے بحران اور بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کی قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو کرتے ہوئے علاقے کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی. انہوں نے شام میں سیکیورٹی بحران پیدا کیے جانے کو امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا اور اس کے خطرناک نتائج پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور صہیونی سازش سے پورے علاقے کی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایران کی قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری نے سرزمین شام پر غاصب صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کی شدید مذمت کی اور اسے لبنان و فلسطین پر اس غاصب حکومت کی جارحیت کا ایک سلسلہ قرار دیا. اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بھی شام کی حکومت اور عوام کے لیے ایران کی جانب سے ہم جہتی حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے شام میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی کو اپنے ملک کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے سراسر منافی قرار دیا. اس سے قبل شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے پیر کی رات ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیمی سے بھی ملاقات کی تھی. ہندوستان اور روس نے اپنے مشترکہ بیان میں غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کا اعلان کیا ہے. نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق روسی صدر کے دورے ہندوستان کے اختتام پر ولادیمیر پوتن اور وزیراعظم نریندر مودی کے مشترکہ بیان میں جامع ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے مکمل نفاذ پر زور دیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ ہندوستان اور روس جامع ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے مکمل نفاذ نیز ایران کے خلاف عائد غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور ویانا مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ روسی صدر کے دورہ ہندوستان میں نئی دہلی اور ماسکو نے اپنے اسٹریٹجک شراکت داری وسیع تر کرنے پر اتفاق کیا ہے. ہندوستان اور روس نے اپنے پہلے 2+2 ڈائلاگ اور 21ویں سالانہ چوٹی کانفرنس میں اپنی خصوصی اور دوستانہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعلان کیا ہے. دونوں ملکوں نے اسی کے ساتھ 28 معاہدوں پر دستخط کیے جن میں فوجی اور تکنیکی تعاون کے معاہدے میں 10 سال کی توسیع کا معاہدہ بھی شامل ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین کی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا. ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی یو این آئی کے مطابق اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایوان بالا راجیہ سبھا کی کارروائی آج منگل کو دوبارہ ملتوی ہوئی. رپورٹ کے مطابق ضروری دستاویزات ایوان کی میز پر رکھے جانے کے بعد چیئرمین نے باضابطہ 267 کے تحت دیے گئے نوٹس کو مسترد کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد راجیہ سبھا میں قائد بے اختلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہنا چاہا. اس کے ساتھ ہی کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے اپنی نشستوں سے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا جس سے شور و غل ہو گیا. اس کے بعد چیئرمین نے یہ ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا. ادھر وزیراعظم نریندر مودی نے بھارتی جنتا پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں موجود رہنے اور قانون سازی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت دی ہے. نئی دہلی سے ہندوستان کی خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے رپورٹ دی ہے کہ آج منگل کو بی جے پی پارلیمنٹ پارٹی کی میٹنگ میں مسٹر مودی نے پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ بچوں کی طرح آپ سے ایک ہی بات کو بار بار کہنا درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں ورنہ تبدیلی آ جائے گی. میٹنگ میں بی جے پی کے صدر نے پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں جا کر پارٹی کے ضلع اور ڈویژنل صدور سے بات چیت کریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 14 دسمبر کو وہ وارانسی میں اپنے پارلیمانی حلقے کے ضلع اور ڈویژنل صدور کو چائے پر دعوت دیں گے. ایران اور پاکستان نے دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا ہے. یہ بات ایران کی سی آئی ڈی پولیس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد قمبری نے اپنے دورے پاکستان سے واپسی پر نیوز ایجنسی ایران پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بریگیڈیئر محمد قمبری کا کہنا تھا کہ ان کے دورے میں دونوں ملکوں کے متعلقہ حکام کے درمیان بات چیت انتہائی سود مند رہی۔ ایران کی سی آئی ڈی پولیس کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اتفاق رائے کی وجہ سے مشترکہ سرحدوں کے دونوں جانب جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منظم جرائم کے حوالے سے ایران اور پاکستان کے نظریات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایرانی سی آئی ڈی کے سربراہ نے کہا کہ ان کے دورے اسلام آباد کے موقع پر ایران اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے اچھا اتفاق رائے حاصل ہوا ہے۔ واضح ہے کہ ایران کی سی آئی ڈی پولیس کے سربراہ جنرل محمد قمبری اتوار کو دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے تھے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمدزئی نے کہا ہے کہ اس وقت ایران وہ واحد ملک ہے جو افغانستان کی مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے سحر عالمی نیٹ ورک کے افغان ٹی وی کے پروگرام چراغ سرخ میں کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں ایک سسٹم قائم کیا پھر اس کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جو افغانستان کی مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے فیصلے اور قطر میں امریکہ طالبان مذاکرات سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جلد یا بدیر طالبان افغانستان میں حکومت میں آئیں گے۔ سابق افغان صدر کے بھائی نے اشرف غنی کے افغانستان سے فرار کے بارے میں کہا کہ سابق صدر اشرف غنی کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا، انہیں ہر حال میں افغانستان سے جانا تھا تاکہ طالبان حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے واقعات سے ثابت ہو گیا کہ طالبان کے اندر اختلافات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر موجود حالات سے باہر آنے کی صلاحیتیں موجود ہیں اور طالبان رہنما ان سے واقف بھی ہیں، لیکن نوجوان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا کے ساتھ افہام و تفہیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حشمت غنی نے کہا کہ انہوں نے طالبان رہنماؤں پر واضح کر دیا ہے کہ امن و امان کے امور اپنے پاس رکھیں لیکن دیگر امور ماہرین کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے شام کے ساحلی شہر لازکیہ کی بندرگاہ کے قریب بعض اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دمشق میں سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج منگل کی صبح شمال مغربی شہر لازکیہ کی بندرگاہ پر واقع کمرشل کنٹینرز ٹرمینل کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اس حملے کے بعد شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دشمن کے حملے کی روک تھام کے لیے پوری طرح فعال کر دیا گیا۔ شامی حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے علاقائی اور مغربی اتحادی دمشق کے خلاف جنگ میں دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ شامی فوج نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے مختلف علاقوں میں جاری آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسرائیلی ساخت کے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیارے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا مقبوضہ جولان کے راستے مشرقی اور شمالی شام پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں نے صوبہ الانبار کے البغدادی علاقے میں عین الاسد ایئر بیس میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ مطابق عراق میں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عین الاسد ایئر بیس کی فضا میں امریکہ کے جنگی اور ڈرون طیارے پرواز کر رہے ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے انخلاء کی تاریخ قریب آنے کی وجہ سے عین الاسد کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے قرارداد کی روس سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کو 2021 کے آخر تک اس ملک سے واپس چلے جانا ہوگا۔ واضح ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو دہشت گردی کا نشانہ بنائے جانے سے متعلق امریکی اقدام کے جواب میں 8 جنوری 2020 کو عراق کے صوبہ الانبار میں واقع امریکہ کے عین الاسد فوجی اڈے کو اپنے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکہ کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد اگرچہ امریکہ کے اس وقت کے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور کسی امریکی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مگر بعد میں امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے رفتہ رفتہ ایران کے اس حملے سے پہنچنے والے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کیے۔ واضح ہے عراقی عوام اور اس ملک کے مختلف گروہ اپنے ملک سے امریکی فوجی انخلا کے خواہاں ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی مسلح فوج نے سعودی عرب کے اندر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ پریس ذرائع نے یمن کی مسلح فوج کی جانب سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر جوابی میزائل حملے کیے جانے کی رپورٹ دی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر پیر کی رات میزائل حملہ ہوا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے میزائل کو نشانہ بنانے کی خبر کے اعلان سے قبل سوشل میڈیا میں کچھ اس قسم کی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ریاض میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی رپورٹ ہے کہ جارہ سعودی امریکی اتحاد کے جنگی طیاروں نے الحدیدہ سمیت یمن کے مختلف علاقوں پر تقریباً 37 بار بمباری کی ہے، اور وہ اس ملک میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے بعد اتحادی ممالک، امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر، جس کے بعد پروگرام دعائے امام زمانہ کے ساتھ اپنی ہم نشریات کا اختتام کر دیں گے۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو خطبات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو جو آج خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا، اس دنیا کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار قرار نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے ایک پل ہوتا ہے نا، پل سے انسان عبور کرتا ہے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو امام نے اسی کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو، اس میں غرق ہو کے مت رہ جانا، بلکہ تمہیں یہاں رہنے کے بعد اپنے آپ کو آخرت کے لیے، ایک دوسری دنیا کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہاں پہنچنا وہ تمہارا مقصد ہے، درواقعے قرب خداوندی کو تمہیں حاصل کرنا ہے، یہاں پر اسی میں غرق ہو کے نہیں رہ جانا، انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ دار عمل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد کوئی نہ سوچے کہ یہاں سے ہم جانے کے بعد جو ہے نہیں، یہیں پہ، اسی کی طرف امام نے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکل جائے تم اپنی روح کو وہاں بھیج دو۔ کیا مطلب ہے اپنی روح کو وہاں بھیج دو؟ یعنی اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کرو۔ کہا جاتا ہے بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی انسان نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر دوسرے نماز پڑھیں۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، یعنی تمہاری جو موت آئے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو مار دو۔ کیا مطلب اس مارنے کا؟ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات سے جو تمہاری وابستگی ہے، اس سے جو تمہاری دل لگی ہے، جو تمہارا لگاؤ ہے، اس کو کم کرو۔ جتنا کم کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اچانک جب تمہارے اوپر کوئی مثلا اس کی طرف سے فرشتہ آئے گا، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، آنے کے بعد وہ کہیں گے کہ چلیں، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس وقت تمہیں بڑا احساس ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تم خود جانے کی تیاری کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں گزر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اس خطبے کو مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، ایوہ الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار و قرار۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور آخرت کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے اس خطبے میں چند نکات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا انسان کو اس گزرگاہ سے اپنی حقیقی منزل کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تمہیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دے قبل اس کے کہ تمہارے جسم کو یہاں سے نکالا جائے، یعنی یہ جسم تمہارا ایک دن سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن جسم کو سپرد خاک کرنے سے پہلے، جسم کو دفن کرنے سے پہلے تم اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دو، یعنی یہ دنیا سے اگر وابستگی ہے، دنیا سے اگر تم نے دل لگایا ہے، تو اپنے دل کو اس دنیا سے موڑ لو، اپنی موت سے پہلے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دنیا پرست لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، مال دنیا میں اس نے کیا چھوڑا ہے، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی زمین چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے. اہل دنیا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مال چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کون سے اعمال خیر اپنے جانے سے پہلے بھیج دیے ہیں. لہذا اگر انسان اس خطبے سے درس لینا چاہے تو اسے یہ درس لینا ہوگا، اور اسے بخوبی زہد کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے جو سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. انسان ہر طرح سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حلال طریقہ ہو، غیر حلال طریقہ ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ وہ مال حاصل کر لے. امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہذا جائز طریقے سے مال کو حاصل کرو، لہذا اس دنیا جو گزرگاہ ہے اس سے تم اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنے اس گھر کا انتظام کر لو جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہیں کس طرح سے زہد اختیار کرنا چاہیے. تم دنیا سے وابستہ نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دنیا پل ہے آخرت تک جانے کے لیے، یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. متعدد روایات میں، متعدد احادیث میں یہ بات صاحبان ایمان کو سمجھائی گئی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کبھی دنیا کو تجارت خانہ کہا گیا ہے، کہا دنیا متجر اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ کے تجارت کی جگہ ہے، لہذا اس دنیا سے تم اپنی آخرت کو سنوارو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اپنے پردہ راز کو اس کے سامنے چاک نہ کرو جو تمہارے اسرار سے واقف ہے. اکثر شارحین نہج البلاغہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اگر انسان کا گناہ پوشیدہ ہے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ کئی گناہ ہو جاتا ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر پردوں کو ڈال دو. الہی پردے اس کے گناہ کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے گناہ کے اوپر پردے نہیں ڈالتا، بلکہ پھر وہ انسان اگر توبہ نہ کرے تو بے آبرو ہو جاتا ہے.
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ جو نامے کا حصہ ہے اس کو بھی مل کر دیکھیں گے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ہمارا جو سلسلہ نامے کا چل رہا ہے، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹر لکھا تھا اپنے جو آپ کے عمال ہیں، عاملین ہیں آپ کی طرف سے، جو آپ کے عہدیداران ہیں، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو ایک صفت جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ ہے جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے، تو تم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو عدالت اور مساوات کی رعایت کرنا جو بھی آنے والا ہے، اس میں یہ نہیں کہ اگر کوئی تمہارا اپنا عزیز ہے تو اس کے لیے کچھ دوسرے طریقے سے تم فیصلہ کرو، اور اگر کوئی غیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے طریقے سے نہیں، بلکہ عدالت بہت ضروری ہے۔ خود مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو عدالت اتنا، یہ صفت اتنے طریقے سے امام کی واضح ہوئی ہے اور اجاگر ہوئی ہے کہ جب پوچھا گیا امام کے حوالے سے کہ مولا کائنات کو کیوں یعنی شہید کیا گیا، امام نے تو کسی کے لیے یعنی نہ کسی کا گھر جلایا نہ کسی کی اس طرح سے جان لیے، ظلم نہیں کیا کسی پہ، تو امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو جو مورخین نے لکھا وہ یہی لکھا ہے کہ آپ کی عدالت لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکے۔ تو آپ کے ہر عمل میں ہمیں عدالت کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنے عاملوں کے لیے بھی یہ کہا کہ دیکھو عدالت کا جو دامن ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں حکومت کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ دنیاوی اقتدار ہمیں ملے، دنیاوی حکومت ہمیں ملے، یہ حکومت صرف اس لیے ہم نے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ اور یہ عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء اور جو کتب ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہی بتایا کہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ تو اسی کی طرف امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا، اور جتنے بھی آئیں ان کے ساتھ عدالت سے پیش آنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو بھی مل کر دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دستور فرماتے ہیں جو یہ سماجی اور دینی کارکن ہیں ان کے نام، فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، جب تم لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ منصب اور یہ مقام کتنا عظیم ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کسی بھی طرح کی یعنی کوئی بھی خطرے کی جگہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ ہے اور وہ جہاں سے ایک حصہ دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے ایک حصہ اپنے ریاستوں کی طرف جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سرحد ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک سرحد ہے، جہاں بھی حلال حرام، جہاں بھی واجب اور حرام کی بات آتی ہے، لہذا ان چیزوں کے اس حصے کو سرحد کہا جاتا ہے جن کی حفاظت ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے واجب ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے دیکھا کہ تم لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے، تم لوگوں کے ذریعے سے دین کا قیام کرنا ہے، تو کچھ دستور ہے یہاں پہ جن میں تمہیں اپنے خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فاستعن باللہ علی ما اہمک، یعنی جو تیرے اہم امور ہوں گے، تو اس منصب پہ فائز ہے تو تیرے ذمے بہت سارے امور ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اہمیت کے حامل نہ ہو، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہوں، مثلا جیسے سب سے زیادہ اہم امور میں جن کو زیادہ توجہ دیتے تھے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی امت کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یعنی کون سا رویہ آنے والوں کے ساتھ، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کے، اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اپنی گرفتاریاں بیان کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم امر ہے، اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ جب بھی تیرا کوئی اہم کام ہو تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ، اللہ کی ذات کو جب سامنے رکھے گا ایک انسان اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا، پھر اس اہم امر کو انجام دے گا، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر تکبر نہیں بڑھے گا، غرور نہیں ہوگا اس کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، چونکہ اللہ کی عنایت اس کے ساتھ ہوگی، جب اللہ سے ہم نے استعانت لی ہے، اللہ سے ہم نے مدد لی ہے، تو اللہ بھی مدد کرنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات کو سب سے پہلا دستور یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے مدد طلب کر، چونکہ میں بھی اللہ ہی کا ایک بندہ ہوں جو تیرے اوپر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا امر جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وخلت الشدت بضغس من اللین، کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نرمی بھی اختیار کر، ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی کرے, تو صرف یعنی درواقعہ جو تیری رعیت ہے, جو تیرے اندر کارکن کام کرتے ہیں یا جس منصب پہ بھی تو فائز ہیں اور تیرا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہے, ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی برتے, سختی سے کام لے اور یعنی درواقعہ تجھے اس عنوان سے وہ لوگ جانے کہ یہ زیادہ سختی کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تیرے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے, رفق بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر تو صرف سختی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر جو تیرے اندر کام کرتے ہیں یا جو رعیت ہے, یہ جو امت ہے, ان کے اندر تیرے متعلق کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا اور تمہیں اس نام سے جانے گی کہ یہ صرف سختی کرتا ہے. اور اگر تو صرف نرمی کرے گا اس کا بھی نقصان ہے. صرف نرمی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو تیرے اندر کام کرتے ہیں, تیرے ماتحت جو ہے, ان کے اندر سستی بڑھے گی, کاہل ہو جائیں گے. لہذا اس سے پرہیز کرنا ہوگا, نہ ان کے درمیان تیرے نہ ان کے سینوں کے اندر تیرے لیے بغض پیدا ہونا چاہیے اور کینہ پیدا ہونا چاہیے, اور نہ ہی ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہونی چاہیے. لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو سختی کرتا ہے, سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے, صرف سختی نہ کرے.
ناظرین کرام, آپ نے خطبے اور نامے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا. آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم نکات تھے جو آپ کے لیے ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے. اب جو حصہ حکمتوں کا ہے, جو زندگی گزارنے کے اصول مولا کائنات نے ہمارے لیے یعنی بھیجے ہیں اور جو بیان کیے ہیں, جن کو مرتب کیا سید رضی نے, تو اس میں سے آج جو ہم آپ کے سامنے سلسلہ شروع کر رہے ہیں, درواقع یہ پوری حکمت نہیں ہے بلکہ حکمت کا ایک حصہ ہے, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ذریعے جانیں گے. لیکن میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے. انسان کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حقوق سے مایوس ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اگر خوف پایا جائے گا تو اس کا اس حق نہیں مل سکتا. حق حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قوت ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے یعنی اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا میں لوگ جو محروم رہتے ہیں, زیادہ تر وہ اسی لیے محروم رہتے ہیں چونکہ ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کو لینا چاہیے. اگر انسان کو پتہ چل جائے, انسان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ میرا حق ہے, تو اس کو لینا ہے. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے, اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے امام کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر خوف پایا جاتا ہے, ڈر پایا جاتا ہے, ترس جس کو کہتے ہیں, بزدل انسان اگر ہے, تو پھر انسان کو اس کا حق نہیں مل سکتا, وہ جو ہے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. درواقع جو خوف اور ڈر ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے رذائل اخلاقی میں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کے لیے یعنی ان کو بیماری کہا جاتا ہے, جن کو رذائل اخلاقی کہتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ انسان فضائل اخلاقی تک پہنچ سکے. اور جب انسان کے اندر وہ فضائل اخلاقی جمع ہو جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے یہ اخلاق حسنہ کا حامل ہے. یعنی اخلاق حسنہ دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک فضائل, فضائل یعنی وہ صفات جن سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے, دوسرے رذائل, رذائل وہ چیزیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ خوف اور ڈر بھی اسی سے اس کا تعلق ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, مزید اس کے حوالے سے اپنے مہمان سے یہاں پر گفتگو سنتے ہیں اور ان کا پروگرام دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام, قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان. حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرنت الہیبۃ بالخیبۃ, کہ انسان کا ڈر اور انسان کا ترس جو ہوتا ہے وہ نا امیدی سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہمیں نہیں پتہ ہے، ایک چیز کے بنسبت ہم جاہل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا فن نہیں پتہ ہے، اور ہم اس میں جا گریں، یا ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ علماء اور عقلاء اس ڈر کو بہترین ڈر کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز کی بنسبت جاہل ہے اور اس کی بنسبت انسان ڈرے اور آ کر یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس لیے ہم ڈر رہے ہیں، تو اس ڈر کو، اس شک کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر باعث بنتا ہے، یہ ترس باعث بنتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں نہ پڑ جائے، انسان کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائے کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک چیز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اگر وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کام خراب کر دے گا۔ اگر ایک گھر بنانا ہے اور آپ آرکیٹیکچر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے آپ گھر بنائیں اور آپ کا گھر ٹیڑھا بن جائے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ انجینئرنگ نہیں آتی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کیا جائے اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز ہو اور آپ وہ کام کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کے پاس علم نہیں ہے ایک چیز کا، اور یہاں پر آ کر انسان اپنا ڈر دکھائے اور یہ چیز دکھائے کہ انسان اس چیز میں اس لیے انٹر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس علم ہے لیکن وہ پوری طریقے سے 100% یقین والا علم نہیں ہے، تو لہٰذا اس ڈر کو اچھا مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں جب وہ اپنی کتاب میں کسی بات کو لکھا کرتے تھے تو وہ اگر اس چیز کے اوپر 100% شور نہیں ہے تو وہ اکثر یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ واللہ اعلم یا واللہ عالم، یعنی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے لیکن یقیناً میرے اوپر بھی ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے پاس علم واقعی ہے، یا اس کے نمائندوں کے پاس علم واقعی ہے، لیکن مجھ تک کہ جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو جو بیان کرتے ہیں اس کے بعد آ کر ایک ایسی قید لگا دیتے ہیں، ایک ایسا ریمارک لگا دیتے ہیں کہ پاسبلٹی اس چیز کی بھی ہے کہ 1% یہ بات صحیح بھی نہ ہو۔ لہٰذا کبھی بھی آپ ان کو پوری طریقے سے پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن ہو ایسا گیا، لہٰذا اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس مرحلے میں نہ ڈرے، ایک دم کھل کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو کہے اور اس پاسبلٹی کی بنا پر اس کی بات غلط نکل آئے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر انسان کی رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس چیز کی بنسبت آ کر بات کہی ہے، اس چیز کی بنسبت آ کر بولا ہے، اور وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس علم نہیں تھا۔ دوسرا ڈر کہ جس کو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اگر ڈرے تو یہاں پر اس ترس کو، اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممدوح ہے، یعنی یہ اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی ذات کے سامنے ڈر رہے ہیں کہ جس کے پاس تمام تر قدرتیں ہیں، جس کے پاس تمام تر پاورز ہیں، تو اب اس کے سامنے اگر انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں اس ذات کے سامنے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو، اس کی مدح کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ڈر بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ان دو ڈروں کے علاوہ انسان کسی چیز کے اندر ڈرے جس سے انسان کوئی اچھی چیز کسی اور تک کے پہنچا سکتا ہے، اور انسان یہاں پر ڈر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ مجھے کچھ کہنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس ڈر کی امام اس حکمت میں بات کر رہے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبۃ، کہ ایسا ڈر انسان کے اندر نا امیدی لے کے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے انسان کے علاوہ سامنے والے لوگوں کے درمیان بھی نا امیدی لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس ڈر کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے تاکہ ہم نا امیدی سے نکل کے امید تک کے پہنچیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید یہ ہے کہ پروگرام کے تینوں حصوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہو. درواقع جو مولا کائنات کے فرامین ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال کوئی چیز نہیں بن سکتی. ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھے یہاں پر جو ہیں وہ بیانات یہاں پر آپ کے اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں, اور بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے قصب فیض کا ذریعہ بنے, ان سے ہم کچھ حاصل کریں اور ان کے اوپر عمل کریں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي یا علی و یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.